ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہم سب کو واپس مل کر یہ دعا بہت ہی گڑ گڑا کر کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. اور اسی طرح کی یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون و چین، آرام و راحت کے ساتھ، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، روزہ تراویح ادا کرنے کے ساتھ نصیب فرما. رمضان مبارک میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں. آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الترغیب و ترہیب، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے جو مستند اور معتبر ہے. اس میں ایک حدیث کے اندر رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم دل و جان سے روزہ رکھیں. اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اللہ جل شانہ سے دل و جان سے دعا کرے کہ وہ اپنی رحمت سے، محض اپنے فضل و کرم سے یہ ثواب ہمیں عطا فرما دے. وہ روایت حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ حدیث حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے، یعنی رمضان مبارک میں کس کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرتیں عطا ہوتی ہیں، کس کس طرح اللہ تعالیٰ بے اندازہ اور بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کتنے لا تعداد لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ رمضان سارے سال ہو جائے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارے سال رمضان ہو جائے، یعنی رمضان مبارک میں جو بے اندازہ اجر و ثواب ہے اور رحمت و مغفرت بے تحاشا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ رمضان شریف ایک مہینہ نہیں، دو چار مہینے نہیں، پورے سال رمضان رہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ رمضان شریف کا مہینہ کس قدر فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں کا مہینہ ہے۔ پھر قبیلہ خدا کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں رمضان شریف کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، جنت رمضان مبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ سجانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آراستہ فرماتے ہیں، تیار فرماتے ہیں، تاکہ رمضان شریف شروع ہو تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں جنت مسلمانوں کو عطا فرما دیں، روزے داروں کو عطا فرما دیں، تراویح پڑھنے والوں کو عطا فرما دیں، رمضان مبارک کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ تو رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، یعنی سارے سال اللہ تعالیٰ اس کو آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے، جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حورعین عرض کرتی ہیں کہ ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے شوہر مقرر کر دیجیے، جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یعنی جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے جنت کے درختوں میں پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور دوسری روایت میں یہ کہ اس سے بہت ہی سریلی آواز نکلتی ہے، بہت ہی خوبصورت اور سریلی، دلوں کو لبھانے والی اور خوش کرنے والی آواز نکلتی ہے، اور اس سے جنت کی جو حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے خاص طور پر تیار فرمائی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب رمضان شریف شروع ہو رہا ہے اور رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے جن کو آپ رمضان مبارک میں عبادت کی توفیق دیں، روزوں کی توفیق دیں، تراویح کی توفیق دیں، تلاوت کی توفیق دیں، دیگر اعمال صالحہ کی توفیق دیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے کر، اپنی رضا اور خوشنودی دے کر، دوزخ سے آزاد و بری فرما کر ہمارا ان سے نکاح کر دیجیے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رمضان مبارک کا روزہ رکھے، مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی ایسی حور سے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتی ہے، جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے، حورم مقصورات فی الخیام، حورم مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں کے اندر رہنے والی ہیں اور ٹھہرنے والی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو جنت کی حوریں ہیں اور جنت کی عورتیں ہیں، ان کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، 70 قسم کے لباس ہوں گے، ہر لباس کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، مگر یہاں ذرا یہ بات یاد رکھیں کہ 70 لباس پہن کر کے وہ نظر بھی آئے گی نہیں آئے گی، تو بھائی وہ دنیا کے لباس نہیں ہے، وہ جنت کے لباس ہے، جن کی لطافت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. بس اس طرح سمجھ لیں کہ 70 قسم کا لباس پہننے کے باوجود بھی وہ 70 قسم کے لباس گلاب کی ایک پتی سے بھی زیادہ ہلکے پھلکے ہوں گے، ایسے لطیف ہوں گے کہ جیسے ہمارے یہاں گلاب کے پھول کی ایک پتی ہوتی ہے، 70 لباس اس سے بھی زیادہ لطیف ہوں گے. تو پہن کر کے وہ غائب نہیں ہوگی کہ کہاں ہے کہاں نہیں، بلکہ وہ نمایاں ہی رہے گی، اور 70 قسم کے لباس اس کے جسم پر ہوں گے، ہر لباس دوسرے سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر خوشبو کا انداز دوسرے سے بالکل الگ ہوگا. اور جنتی خوشبوؤں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ دنیا میں تو اگر چند خوشبو ملا لی جائے یا لگا لی جائے تو جو غالب ہوگی بس وہ خوشبو آئے گی، باقی اس مغلوب ہو جاتی ہیں. جنت کی 70 خوشبوئیں لگنے کے باوجود ہر خوشبو الگ آئے گی، کوئی دوسرے پہ غالب نہیں آئے گی. اس طرح سے کبھی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی موتی کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کسی اور پھول کی خوشبو آ رہی ہے، 70 قسم کی خوشبوئیں اس کو لگائی جائیں گی. اور ان جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 نوکر ہوں گے کام کاج کرنے کے لیے. وجہ کہ وہاں کے محلات بھی اتنے لمبے لمبے اتنے لمبے چوڑے ہوں گے کہ یہ 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں بھی وہاں پر مناسب معلوم ہوں گی. یہاں تو بھیڑ لگ جائے، مکانی چھوٹا پڑ جائے، بڑے سے بڑا قلعہ بھی چھوٹا پڑ جائے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. تو ان کی خدمت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا، سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا. اب 70,000 خادم ہوں گے تو ہر ایک کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا تو 70,000 پیالے ہو گئے، اور ہر پیالے میں کئی قسم کا کھانا ہوگا تو کتنا بڑا وہ پیالہ ہوگا، اور اس کے اندر جو کھانا ہوگا وہ اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی. یعنی دنیا کی بالکل الٹ، دنیا کے اندر کتنا ہی لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، پہلا لقمہ بہت لذیذ، دوسرا اس سے 19، تیسرا اس سے 18، اور چوتھا اس سے کم. جتنا جتنا کھاتے جاؤ لذیذ سے لذیذ کھانے کا بھی مزہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور جب پیٹ بھر گیا تو اب کتنے ہی لذیذ سے لذیذ کھانا ہو ایک تو مزہ نہیں آئے گا، دوسرے وہ جو پہلے لقمے کا ذائقہ تو وہ نہیں آئے گا اس کے اندر. لیکن جنت کھانوں میں یہ بات نہیں ہے، وہ بالکل دنیا کھانوں سے بالکل الٹ ہوں گے کہ جتنا کھاؤ اتنی لذت زیادہ، اتنے ہی مزہ اور ذائقہ زیادہ، اور زبدہ برابر بدہضمی نہیں، کھٹی ڈکارے نہیں، سینے کی جلن نہیں، جو کچھ کھاؤ سب تحلیل اور سب ہضم، اور جناب بس ایک ہلکا سے ڈکار آئے، پسینہ آئے، اور بس سب لکڑ ہضم پتھر ہضم. ایسی لذیذ اور لطیف اور نفیس وہاں کی غذا ہوگی. نیز جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کے لیے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے، سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے. ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے، اور ہر جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. یہ جو 70 بسترے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اسٹور ہوگا، یہاں تو اسٹور نظر آئے گا وہ، مگر وہ ایسے ایک تو بڑے بڑے محل ہوں گے، تخت بھی اتنے لمبے چوڑے ہوں گے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. غرض کہ وہاں پر یہ 70 بسترے ایسے ہوں گے، 70 گدے ایسے ہوں گے کہ بالکل موزوں اور مناسب لگے ہوئے ہوں گے ان کے اندر، ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے. اس طرح سے یہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ یہ سب عطا فرمائیں گے، اور ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے. یہ تو ہو گیا جنتی کی جو بیوی ہوگی اور حور ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اس کے جو خاوند ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. جو تفصیل میں نے سنائی ہے یہ تفصیل اور یہ ساری نعمتیں اس کے شوہر کو بھی ملیں گی. اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ رنگ کے یاقوت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور دو سونے کے دو کنگن اس کے ہاتھوں کے اندر ہوں گے. اور اب سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سونا حرام ہے اور اصلی ریشم حرام ہے, مگر جنت میں بھی دونوں حلال ہو جائیں گے. یہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے. ایک روزے کا یہ بدلہ ہے, کوئی بھی رکھے, مرد رکھے یا عورت رکھے, جو بھی رکھے اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اور یہ بدلہ ایک روزے کا عطا فرمائیں گے رمضان مبارک میں. اور رمضان شریف میں روزے دار نے اس کے علاوہ جو دوسرے نیک اعمال کیے ہوں گے, جیسے تراویح پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, تسبیحات پڑھی ہے, افطاری کرائی ہے یا کی ہے, سحری کی ہے یا کرائی ہے, صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے, صلہ رحمی کی ہے اور لوگوں کے کام آئے ہیں, دوسروں کی خدمت کی ہے, تو بہت سارے نیک اعمال ہیں. اور بہت سے مسلمان بہت سارے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی کوشش کریں کہ صرف روزہ اور نماز تک اپنے کو محدود نہ رکھیں, بلکہ جتنے بھی کارہائے خیر آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں واسطے اللہ کے رمضان شریف میں کرنے کا اہتمام کریں. ان کا ثواب الگ ہوا, یہ ثواب صرف ایک روزہ رکھنے کا ہے. اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شرعی اجازت اور بیماری کی مجبوری کے بغیر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا, یعنی عذر شرعی کے بغیر اس نے رمضان شریف کا روزہ رکھ دیا, تو فرماتے ہیں اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے, پھر اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس رمضان کے روزے قضا نہیں ہو سکتے. قضا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ جو ثواب رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا مل سکتا تھا وہ نہ ملے گا. ضابطے میں چاہے اس کے روزے قضا ہو جائے گی اور روزہ اس کا ادا ہو جائے گا, لیکن وہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. کس طرح؟ ساری عمر روزہ رکھنے پر بھی. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا کتنا عظیم ثواب ہے, کتنا عظیم ثواب ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑا بہت بھی کوئی عذر ہو جو قابل برداشت ہو تو اسے برداشت کر لینا چاہیے, اور برداشت کر کے رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رمضان شریف کے اندر حضور کے صدقے پانچ باتیں بطور خاص عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے حضور کی امت کو خاص طور پر رمضان شریف میں پانچ باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں, پانچ باتیں ایسی خاص الخاص عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی, جو پچھلی امتوں کو بھی نہیں ملی. اس سے اندازہ کریں کہ کیسا خاص الخاص مہینہ شروع ہونے والا ہے, جس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے عموماً ہوتی ہے, اور روزے دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر دو, روزے دار کے لیے صبح سے شام تک ملائکہ تو مغفرت کی دعا کرتے ہی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے منگل کو بیان کیا تھا اور حدیث شریف سنائی تھی، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یہ صبح صادق سے لے کر کے افطار تک کرتی رہتی ہیں. جب تک روزہ افطار نہیں ہوتا برابر مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اللہ اکبر، اندازہ کرو یہ حضور کی امت کے روزے داروں کے لیے ہے، پچھلی امتوں کو یہ روزہ رکھنے پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی تھی. نمبر تین، روزے داروں کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے. حضور کی امت کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں اور تجھے حاصل کرنے کی کوشش کریں. جس کا مطلب یہ کہ روزانہ اللہ تعالیٰ جنت سجاتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں، ان بندوں کو جو رمضان شریف میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، دوسرے اکارہائے خیر انجام دیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں اور جنت ان کو عطا فرما دیں. روزانہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہوتا ہے رمضان شریف میں حضور کی امت کے روزے داروں کے لیے خاص طور پر. نمبر چار، اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان شریف میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں پہنچتے ہیں. یعنی رمضان شریف میں جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ حضور کی امت کے روزے داروں کے روزے خراب نہ کریں. اس لیے ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر سال یہ بات مشاہدے میں آتی ہے، ہر سال یہ بات مشاہدے میں آتی ہے، جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے ایک دم مسجدیں بھر جاتی ہیں. جو مسجدیں نمازیوں سے خالی رہتی ہیں وہ پور ہو جاتی ہیں، جو آدھی بھرتی ہیں وہ پوری بھر جاتی ہیں، بعض مسجدوں میں تو صفحے مسجد سے باہر تک بن جاتی ہیں. اور ایک دم رمضان شروع ہوتے ہی روز نماز روزے کی طرف اور افطاری کی طرف اور سحری کی طرف اور تلاوت کی طرف اور تسبیحات کی طرف اور نیک کام کرنے کی طرف ایک دم لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی اور گناہوں سے بچنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لوگ. یہ ان سرکش شیاطین کے قید ہونے کا اثر ہے. اس لیے یہ سرکش شیاطین جو ہر وقت ہر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اب وہ بہکانے سے باز رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا یہ اثر نمایاں طور پر نظر آتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو پھر بھی ہوتے ہیں، جب سرکش شیاطین قید ہو گئے تو اب تو گناہ نہیں ہونے چاہیے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ دو وجہ سے آدمی، بلکہ تین وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. ایک تو انسان کے باطن کے اندر ایک نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ بھی شیطان کا باپ ہے، یہ بھی شیطان ہے. یہ ہر وقت آدمی کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، گناہ کرنے کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے. چپکے 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 آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کہتا ہے یہ بھی گناہ کر لے، یہ بھی گناہ کر لے، یہ بھی بڑا مزہ آئے گا، کر لے کر لے کر لے. تو یہ جو نفس ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آدمی بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اس وجہ سے باوجود رمضان شریف شروع ہونے کے اور رمضان شریف شروع ہونے پر سرکش شیاطین قید ہونے کے بھی آدمی گناہ کرتا ہے نفس امارہ کی وجہ سے. نمبر دو، انسان جب کسی کام کو بار بار کرتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت بھی گناہ کرواتی ہے. اب سارے سال تو بعض مسلمان رات دن گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، تو رمضان شروع ہونے پر کچھ تھوڑا بہت وہ ہلتے ہیں اور ان کو بھی خوف آتا ہے اور روزے تراویح میں لگ جاتے ہیں، لیکن گناہ پھر بھی کرتے ہیں. تو وہ عادت کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بری کام کی عادت بھی بری, اچھے کام کی عادت بھی اچھی. اس لیے کہ برے کام کی عادت انسان کو برائی کرواتی ہے, جیسے اچھے کام کی عادت آدمی کو اچھائی کرواتی. تو یہ عادت جو ہے نا, یہ بھی ہے, انسان سے گناہ کرواتی ہے. چونکہ سارے سال عادت پڑی ہوئی تھی گناہ کرنے کی, لہذا اس عادت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. اگر یہ عادت بھی آدمی چھوڑ دے تو پھر آدمی کے گناہوں میں اور بھی کمی آ سکتی ہے. اور تیسرا ہے ہمارا ماحول. ہمارے چاروں طرف کا جو ماحول ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں, رہ رہے ہیں, یہ بھی فاسقانہ, فاجرانہ اور ایک طرح سے کافرانہ ہے. ہمارا چاروں طرف کا ماحول جو ہے وہ ہے ٹی وی کا ماحول, وی سی آر کا ماحول, یوٹیوب کا ماحول, فیس بک کا ماحول, نیٹ کا ماحول, اور بے پردہ عورتوں کا ماحول, فاسق و فاجروں کا ماحول, جو دین سے ہے دور, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اور دور کریں. سوشل میڈیا یہ تو ہے ہی, کیا کہتے ہیں, دین سے دوری کا ماحول. یہ ماحول جو ہے اس سے بہت سارے مسلمان متاثر ہیں اور روز بروز متاثر ہو رہے ہیں. جتنی بے حیائی, بے شرمی, بے دینی, دین سے دوری پائی جاتی ہے, ان کا اس میں بڑا دخل ہے. تو یہ بھی آدمی کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے, اس سے بھی متاثر ہو کر کے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے. یہ تین طاقتیں ایسی ہیں جو کہ رمضان شریف میں آزاد ہیں. انسان کا نفس امارہ اس کے ساتھ ساتھ ہے, اس کی اپنی عادت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اور یہ ماحول جو فاسقانہ فاجرانہ ہے یہ اس کے چاروں طرف ہے. اس سے متاثر ہو کر کے آدمی روزہ رکھنے کے باوجود, تراویح پڑھنے کے باوجود, رمضان شریف آنے کے باوجود گناہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پانچویں خصوصیت حضور کی امت کی ہے, اور پانچویں فضیلت حضور کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو حضور صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا, یا اللہ, یہ یا رسول اللہ, یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, شب قدر نہیں ہے, شب قدر الگ ہے, یہ تو شب مغفرت ہے کہ روزے داروں نے جب روزہ رکھ لیا اور پورے رمضان روزے رکھے, تراویح پڑھ لی, تو اب اس نے محنت کر لی, تو لہذا اس کو اب اجرت کا حق بن گیا اور وہ اجرت کا مستحق ہو گیا. تو اس کو اجرت میں مغفرت دے دی جاتی ہے, دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے, جنت عطا کر دی جاتی ہے. تو یہ شب مغفرت ہے کہ مزدور نے اپنا کام ختم کر لیا, اب اسے مزدوری ملنی چاہیے. یہ تو بھائی, یہ ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے, لہذا اس میں ہم سب کو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تیاری کی تفصیل تو میں گزشتہ منگل بیان کر چکا ہوں. اب تین کتابچے آپ کے, دو کتابچے اور ایک رمضان مبارک کے معمولات آپ کو دیے جائیں گے. رمضان مبارک کے معمولات کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کیسے گزاریں, رمضان شریف کیسے گزاریں ہم, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کتابچہ آپ کو دیا جائے گا. تو آپ اس کے مطابق اپنا رمضان مبارک گزارنے کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے اپنے مصروفیات کے مطابق ان معمولات کو اختیار کر کے رمضان شریف گزارنے کا اہتمام کرے. یہ تو گویا رمضان شریف کے فضائل و برکات حاصل کرنے کا طریقہ ہے, اور اس کا مغز اور لب لباب ہے. اور ایک کتابچہ دیا جائے گا رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل. اس میں فضائل تو وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا. اور آج یہ آخری, اس سال کے آخری منگل کا بیان ہے. اس کے بعد اگلا منگل تو انشاءاللہ رمضان کا ہوگا, اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اور رمضان شریف میں آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے, اس لیے موقوف رہے گا. تو باقی فضائل آپ اس کتابچے میں پڑھ لیں, یا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے فضائل رمضان, اس کے اندر پڑھ لیں اور پورے مہینے پڑھتے رہیں, بلکہ پہلے ہی پڑھ کر مطالعہ کر لیں. اچھا ہے اس کتابچے کا مطالعہ کر لیں, اس کے اندر خلاصہ ہے فضائل کا, چیزہ چیزہ احادیث اس میں فضائل کی جمع ہے. لیکن مسائل سے, فضائل سے زیادہ مسائل کا سمجھنا ضروری ہے. جس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، ضروری مسائل کا جاننا بھی اس پر فرض ہے. اس لیے سب اپنا اپنا وقت نکالیں، اور وقت نکال کر کے اس میں جو ضروری ضروری مسائل ہیں ان کا مطالعہ کریں. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو عقل نہ لڑائے، بلکہ دارالافتاء میں آ کر کے اہل فتویٰ حضرات سے اس کا مطلب سمجھ لیں. اس طرح سے یہ اس کتابچے کے اندر ضروری مسائل بھی لکھے گئے ہیں، اور آخر میں اس میں بھی دستور العمل لکھا گیا ہے عمل کرنے کے لیے. ایک کتابچہ تو یہ آپ کو پیش کیا جائے گا. اور ایک ہے تہجد کے فضائل. تہجد کے فضائل بہت ہیں، بہت فضائل ہیں اس کے، اور وقتاً فوقتاً بندہ بیان بھی کرتا رہا ہے. تو ویسے تو ساری عمر ہم سب کو روزانہ تہجد پڑھنی چاہیے تاکہ یہ فضائل حاصل ہوں. لیکن رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں تہجد ناغہ نہیں ہونی چاہیے. اور تہجد کی دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، ایک نہایت آسان اور دوسری بھی کچھ آسان. بالکل آسان تو یہ ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد وتروں سے پہلے چار رکعت نفل پڑھنے کا معمول بنا لیں. یہ تہجد کا آسان طریقہ ہے کہ ہر آدمی روزانہ بلا ناغہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کا بھی وہی ثواب ہے جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا ہے. تو یہ بالکل ہی آسان تہجد ہے. رمضان میں اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ وتر کے بعد آپ چار نفل یا آٹھ نفل پڑھ لیا کریں. وتر سے فارغ ہونے کے بعد پہلے تراویح ہوں گی، پھر وتر ہوں گے. وتر سے فارغ ہو کر کے دو نفل تو سبھی پڑھتے ہیں، بجائے دو کہ آپ چار نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو سارے رمضان آپ کی تہجد ادا ہو رہی ہے. دوسری ذرا محنت والی ہے رمضان شریف میں، وہ بہت ہی آسان ہے. وہ ہے آخری شب میں تہجد پڑھنا. تو سحری کے لیے سارے اٹھتے ہیں، سبھی اٹھتے ہیں سحری، بغیر سحری کون روزہ رکھتا ہے اللہ ماشاء اللہ. لہٰذا سحری میں جب اٹھیں تو اس وقت تہجد ضرور پڑھیں، اور یہ فضائل پہلے سے پڑھ لیں. جب آپ یہ فضائل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شوق و ذوق بڑھ جائے گا، اور طبیعت چاہیے کہ بھائی میری کسی بھی کچھ بھی ہو، سحری ہو نہ ہو لیکن تہجد ناغہ نہ ہو. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے گھر والے اٹھے آپ بھی اٹھ جاؤ، سستی نہیں کریں، ہم غفلت نہ برتیں، سستی اور غفلت سے بچیں. اور تہجد میں اٹھ کر کے، سحری میں اٹھ کر کے، گھر والے تو سحری تیار کرنے میں لگے، آپ وضو استنجا کر کے آرام آرام سے تہجد کی کم سے کم دو رکعت، بہتر چار رکعت، اس سے بہتر آٹھ رکعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان و غیر رمضان میں عموماً آٹھ رکعت تہجد پڑھنے کا معمول ہوتا تھا. بس وہی ہم اپنا معمول بنا لیں، پھر سحری بھی کھا لیں، اور کوشش کریں کہ عشاء مغرب کی سبتم پانچوں نمازیں باجماعت ماں تکبیر اولا کی ہوں، لیکن مغرب عشاء فجر خاص طور پر باجماعت ماں تکبیر اولا کی ہو. باجماعت کا ثواب یہ ہے جو بتاتا رہتا ہوں میں کہ آدھی جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اجر عزیز، اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی. جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات اس نے جاگ کر کے عبادت کی. اور ہر نماز میں مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے. جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں دایاں قدم رکھیں اور دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، اس کی نیت کر لیں. اور دو کتاب چاہو گے، ایک دستور العمل لو بھائی جلدی سے تقسیم کرو، پھر دعا کر لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا رحم الراحمین، یہ سلسلہ رمضان شریف کے قریب آ کر ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ اس پورے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے انتہا نافع اور مفید فرما، اور آئندہ سال بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آئندہ بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یہ بیان دنیا میں جہاں جہاں پڑھا جا رہا سنا جا رہا ہے، یہ سنا جائے گا، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اور اس کے ذریعے ہم نفع کو عام و تام فرما. یا اللہ ظاہر و باطن کے نفع کو اس عام و تام فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہو گئے اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ معاف فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے، احباب نے، متعلقین نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. رحمتك يا ارحم الراحمين.